اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی خیر خلق اللہ البشیر النذیر السراج المنیر سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله في كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون بر محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد 15 شعبان المعظم کی آج رات ہے. اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے انتہائی اہم اور بابرکت رات ہے. اس رات کو جہاں لیلۃ البراءۃ کہا گیا ہے وہاں اس رات ایک اور مناسبت کی وجہ سے اس کی اہمیت دو چندہ ہو جاتی ہے. لیلۃ البراءۃ کا معنی یعنی براءت کی رات، نجات کی رات، بخشش کی رات اور جہنم سے اور دوزخ سے اللہ رب العزت کے عذاب سے نجات حاصل کرنے کی رات ہے. روایات کے مطابق لیلۃ القدر کے بعد کہ جو رمضان المبارک میں ہے، پورے سال میں سب سے عظیم ترین اور بافضیلت ترین جو رات ہے وہ آج کی رات ہے، نیمہ شعبان. اور دوسری اہم ترین جو مناسبت ہے کہ اللہ رب العزت نے بھی بہرحال یہی مصلحت جانا کہ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت باسعادت بھی کی تاریخ بھی 15 شعبان المعظم ہے، یعنی فجر کے ٹائم. تو ان انتہائی اہم مناسبتوں کی وجہ سے میں آپ کی خدمت میں پہلے ہدیہ تبلیغ پیش کرتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اپنے چند عرائض اختصار کے ساتھ پیش کروں گا. ویسے تو انسان کو ہمیشہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص ایام ایسے رکھے ہیں سال میں کہ جن میں روایات ہی کے تناظر میں ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ ان ایام میں، ان ساعات کے اندر انسان کو دعاؤں کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. جیسے شب جمعہ ہے، ہر ہفتے شب جمعہ کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ انسان باقی دنوں کی نسبت دعاؤں کا اہتمام زیادہ کرے، ذکر کا اہتمام زیادہ کریں، عبادت کا اہتمام زیادہ کریں. اسی طرح عرفہ کا دن ہے، نو ذی الحجہ کا، کہ جس کے حوالے سے خاص طور پر روایات موجود ہیں کہ اس دن انسان اگر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کے لیے اگر دست بلند کرے اور اس سے حاجتیں اگر طلب کریں تو اللہ رب العزت ان کی حاجتوں کو قبول فرمائے گا. اور اسی طرح ایک 15 شعبان المعظم کی رات ہے، نیمہ شعبان کی رات یعنی آج کی رات، کہ اللہ رب العزت انسانوں کی جانب نگاہ دوڑاتا ہے کہ کون اس روئی زمین کے اوپر اس سے طلب حاجات کر رہا ہے تاکہ ان کی حاجتوں کو اللہ رب العزت پورا فرمائے. اور پھر رمضان المبارک کی پاک راتیں اور ساعتیں اور خاص طور پر آخری عشرے کی طاق راتیں کہ جن میں اللہ رب العزت نے شب قدر کو پوشیدہ رکھا ہے، پنہان رکھا ہے. اور انسان کی قدر و قیمت بھی یقیناً دعاؤں کی وجہ سے کہ اگر انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے، اس سے طلب اگر کرتا ہے تو اللہ رب العزت کے نزدیک انسان کا مقام ہے، انسان کا مرتبہ ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ انسان دعا سے اگر منہ موڑ لے، اس سے اپنی حاجتیں طلب نہ کرے، تو پھر اللہ رب العزت بھی انسان کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ جیسے سورہ مبارکہ فرقان کے آخری آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے یہی فرمایا، قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم، کہ حبیب آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ تمہارے میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہ ہوتی اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی۔ یعنی اگر لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا اگر نہ مانگے اور اللہ رب العزت سے لا تعلق اگر رہیں، اس سے اپنا رابطہ قطع کر لیں، منقطع اگر کر لیں، تو اللہ تعالیٰ کو بھی ایسے بندوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں انہیں اپنے حال کے اوپر چھوڑ دیتا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کسی کو اس کے حال کے اوپر چھوڑ دیں، اپنی نظر رحمت اس سے ہٹا دیں، تو پھر وہ انسان اس دنیا کے اندر، اس دنیا کے دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ دعا کی رات ہے، بخشش کی رات ہے، نجات کی رات ہے۔ شب قدر کے حوالے سے بھی سب سے زیادہ جو تاکید کی گئی ہے، اور آج کی رات کے حوالے سے، اور آج کی رات کا جو نام بھی ہے لیلۃ البراء، اس کے اندر بھی یہ پیغام پوشیدہ ہے۔ کیا کہ سب سے اہم ترین جو ایک دعا ہماری ہونی چاہیے، وہ نجات کی دعا ہونی چاہیے، اللہ رب العزت کے عذاب سے اور دوزخ سے، عقاب سے نجات کی انسان دعا مانگے، اپنے لیے بھی اور اپنے عزیز و اقارب کے لیے بھی، اپنے چاہنے والوں کے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی۔ چونکہ یہ تو ہمارے فرائض میں شامل ہے نا کہ ہم اپنے ایمان کی فکر کے ساتھ ساتھ اپنے عزیز و اقارب اور اپنے گھر والوں کی فکر بھی کریں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے ایمان لانے والو، کہ تم اپنے آپ کو بھی آتش دوزخ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی۔ قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے۔ تو اس سے ایک پیغام بنے نوع انسان کو اور صاحبان ایمان کو ملتا ہے کہ صرف اپنے بچاؤ کی فکر نہیں کرنی، اپنے اہل و عیال اور اپنے گھر والوں اور اپنے عزیز و اقارب کے بچاؤ کی بھی فکر کرنی ہے۔ کس چیز سے بچاؤ؟ کی من النار، آتش دوزخ سے، عذاب الہی سے، اللہ رب العزت کے عقاب سے۔ تو اللہ رب العزت نے ویسے تو اپنی رحمت کا دروازہ تمام انسانوں کے اوپر، تمام کائنات کے اوپر پھیلا رکھا ہے، لیکن اس کی جانب سے کچھ خاص ایام میں خصوصی طور پر اعلان ہے کہ ان ایام میں اگر اسے یاد کیا جائے تو بخشنے کے لیے، وہ معاف کرنے کے لیے، عام معافی دینے کے لیے تیار ہے۔ انہی راتوں میں سے یہ بابرکت رات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی اور ہم اس رات کی ساعات سے اس وقت مستفید ہو رہے ہیں۔ آج کی رات کا جو دوسرا انتہائی اہم جو اس کی مناسبت ہے، وہ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت باسعادت ہے۔ میں اپنی گفتگو کے اگلے حصے میں امام عصر کے حوالے سے چند نکات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، چونکہ جہاں یہ لیلۃ البراء ہے، آپ کی ولادت کی رات بھی ہے، اور ایک اعتبار سے آپ سے متوسل ہونے کی رات ہے کہ آپ کے ذریعے آپ کی معرفت حاصل کرنے کی ہم کوشش کریں، اور آپ کے ذریعے اللہ رب العزت کا تقرب ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو امام کی ولادت باسعادت کی رات آج کی رات ہے۔ میں نے سرنامہ کلام میں سورہ مبارکہ انبیاء کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے ذکر کے بعد زبور میں بھی لکھ دیا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ کہ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ یقیناً اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہے کہ اس زمین کے وارث صالحین ہوں گے، اس زمین کے وارث اللہ رب العزت کے نیک بندے ہوں گے۔ اور یہ اعلان اللہ رب العزت نے صرف امت محمدی کے سامنے نہیں فرمایا، بلکہ اس سے پہلے جو دیگر انبیاء کرام اور ان کی امتیں تھیں ان کے سامنے بھی فرمایا کہ آخر میں اس زمین کے وارث صالحین ہوں گے۔ روایات کے تناظر میں اگر آپ اس کے حوالے سے اگر بات کرنا چاہیں تو روایات یہاں پر ہی موجود ہے کہ یہاں پر عبادی الصالحون سے مراد حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور آپ کے اصحاب اور عوان و انصار ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک زمانہ آنے والا ہے، اس دنیا میں ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ اس وقت امام علیہ السلام اور امام کے آوان و انصار اس زمین کے وارث بنیں گے۔ اس زمین کی وراثت امام کے لیے اللہ رب العزت نے لکھ دی ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے۔ اور کیا یہ وعدہ صرف قرآن مجید کے اندر ہے؟ نہیں، اسی آیت کریمہ کے اندر فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، ہم نے ذکر کے بعد زبور کے اندر بھی لکھ دیا۔ اور یہاں پر ذکر سے مراد آپ تفاسیر اٹھا کر دیکھ لیجئے، تورات یعنی توریت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے لکھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ توریت اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل فرمایا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حقیقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہونے والی کتاب کے اندر بھی بیان فرما دی کہ اس زمین کے وارث صالحین ہوں گے۔ اور روایات کریمہ کی روشنی میں اس کا جو مصداق بیان کیا گیا ہے وہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، یعنی توریت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، اے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں، کہ اس زمین کے وارث امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام کے اور آپ کے آوان و انصار ہوں گے۔ یہ اعلان امام اللہ رب العزت اس زمانے میں فرمایا، ذکر کے اندر ارشاد فرمائے۔ اور پھر اس کے بعد زبور کے اندر اس کا بھی تذکرہ اسی آیت کریمہ کے اندر ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، زبور کے اندر ہم نے لکھا۔ ذکر کے بعد یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہونے والی کتاب توریت کے بعد زبور کے اندر بھی اس حقیقت کی نشاندہی کی گئی۔ وہ کیا؟ کہ اس زمین کے وارث صالحین ہوں گے، اللہ رب العزت کے نیک بندے ہوں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ زبور کس نبی کے اوپر، کس رسول کے اوپر نازل ہوئی؟ حضرت داؤد علیہ السلام کہ جسے خود اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر حکومت عطا فرمائی، حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی حکومت عطا فرمائی اور آپ کے فرزند ارجمند حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی عطا فرمائی، اور ایسی حکومت عطا فرمائی کہ جس کی مثال انسانی تاریخ کے اندر نہیں ملتی۔ تو ان کے اوپر نازل ہونے والی کتاب زبور کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرما دیا کہ اس زمین کے وارث صالحین بنیں گے، صالحین اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں وہ بنیں گے۔ اور اس حقیقت کا تذکرہ اس آیت کریمہ کے ذریعے قرآن مجید کے اندر بھی فرمایا، سورہ مبارکہ انبیاء کے اندر بھی فرمایا۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخری ولی خدا کی آمد کی خوشخبری قرآن مجید اور قرآن مجید سے پہلے زبور اور زبور سے پہلے توریت کے اندر فرما دی تھی کہ ایک زمانہ آئے گا جو جس زمانے میں اس زمین کے وارث میرے صالح بندے ہوں گے۔ اور یہاں پر الارض ہے، ان الارض، الارض پورے روئے زمین کی بات ہو رہی ہے، زمین کے کسی خاص ٹکڑے کی، زمین کے کسی خاص حصے کی بات نہیں ہو رہی۔ یعنی جب ان صالحین کی جب حکومت ہوگی تو پورے روئے زمین کے اوپر ہوگی، کسی خاص حصے کے اوپر نہیں ہوگی۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ روایات کے اندر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے حوالے سے یہ جو بیان فرمایا گیا ہے کہ آپ آخری زمانے میں تشریف لائیں گے اور پوری دنیا کے اندر الہی نظام، عادلانہ نظام قائم فرمائیں گے، اسی حقیقت کی جانب اللہ تعالی نے آیت کریمہ کے اندر اشارہ فرمایا۔ یہ روایت ہمارے ہاں تمام مکاتب فکر کے ہاں مسلم ہے، روایت میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو بہرحال آیت کریمہ سے ایک حقیقت سامنے آگئی کہ گزشتہ انبیاء کرام کے اوپر نازل ہونے والی کتاب کے اندر بھی اس حقیقت کا تذکرہ ہے۔ اب اس حقیقت کے تناظر میں آپ دیگر ادیان کی کتب کا اگر مطالعہ کریں تو آپ کے سامنے یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ آخری زمانے میں ایک منجی کے آنے کا تصور اور عقیدہ بہت سارے ادیان کے اندر پایا جاتا ہے. منجی کے آنے کا تصور, منجی یعنی نجات دہندہ, ایک نجات دینے والا. کس سے نجات دینا؟ ظلم و ستم سے, ناانصافی سے, ہر طرح کی ناانصافی اور ظلم و ستم سے انسانیت کو, تمام لوگوں کو, اس روئے زمین کے اوپر رہنے والے لوگوں کو نجات دے کر اس زمین کے اوپر عدل و انصاف کی حکومت قائم کرنے والا ایک شخص آئے گا. آپ یہودیت کا مطالعہ کریں, یہودی بھی اسی چیز کا عقیدہ رکھتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک منجی آئے گا, لیکن وہ ظاہر ہے اپنے عقیدے کے مطابق اس منجی کے بارے میں اپنا ایک تصور رکھتے ہیں, لیکن یہ عقیدہ ان کے ہاں پایا جاتا ہے. تو ان کی کتابوں کے اندر اس ہستی کا نام یا اس منجی کا نام سرور میکائیلی لکھا گیا. آپ مسیحیت کے اندر آپ دیکھ لیجئے, وہ بھی انتظار میں ہے, وہ بھی ایک منجی کی آمد کا تصور رکھتے ہیں اور اپنے عقیدے کے مطابق بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور آنے کے بعد کیا ہے, اس دنیا کو ظلم و ستم سے نجات دے کر عدل و انصاف سے اس دنیا کو بھر دیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے ہم بھی منتظر ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا مسلمان بھی عقیدہ رکھتے ہیں, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف کی آمد ایک ساتھ ہوگی, روایات کی روشنی میں ایک ساتھ ہوگی. اور جب امام آئیں گے تو اللہ رب العزت کے اذن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آسمان سے نیچے تشریف لائیں گے اور آپ کے ساتھ مل کر بنے نوع انسان کو ظلم و ستم سے نجات دلانے کی کوشش کریں گے اور دنیا کے اندر عدل و انصاف قائم فرمائیں گے. تو لہٰذا ان کے اندر بھی یہ عقیدہ پایا جاتا ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے درمیان کچھ شباہتیں بھی ہیں, کچھ ایسی مماثلتیں ہیں کہ جو دونوں ہستیوں کے اندر پائی جاتی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہیں, امام زمانہ بھی زندہ ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس وقت غیب کے عالم میں ہیں, امام بھی غیب کے عالم میں ہیں. حضرت عیسیٰ بھی ولی الہی ہیں, امام زمانہ بھی ولی الہی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی حجت الہی ہیں, امام علیہ السلام بھی حجت الہی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے, امام علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے. یہ وہ ساری شباہتیں ہیں کہ جو ان دونوں ولیوں کے اندر, دونوں الہی نمائندوں کے اندر پائے جاتے ہیں. اور ظہور کے بعد بھی کچھ شباہتیں ہیں, ظہور کے بعد دونوں اس دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ کریں گے, عادلانہ نظام الہی قائم کرنے کے لیے دونوں اپنی جدوجہد آگے بڑھائیں گے, اور ایک الہی نظام پوری دنیا کے اوپر قائم فرمائیں گے. یہ خصوصیت, تو میں عرض کر رہا تھا کہ ادیان کے اندر یہ عقیدہ پایا جاتا ہے, یہودیت کے اندر ہے, عیسائیت کے اندر عرض کیا, ہندوازم کے اندر آپ دیکھ لیجئے, ہندو بھی ایک منجی کے آنے کا تصور رکھتے ہیں, ایک نجات دہندہ آئے گا کہ جو انسانوں کو ظلم و ستم سے نجات دلائے گا اور پھر ان کے آنے کے بعد دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گا. اور وہ بہرحال اپنے عقیدے کے مطابق اس کو ویشنو کی دسویں تجلی قرار دے دیتے ہیں کہ وہ آنے والے آئیں گے, لیکن وہ کون ہے؟ وہ ویشنو کی دسویں تجلی ہوگی. بہرحال اپنے عقیدے کے مطابق ان کا, لیکن یہ ہے کہ منجی ہوں گے, وہ نجات دہندہ ہوں گے, انسانیت کو ظلم سے نجات دلانے والے ہوں گے. اسی طرح بودھائزم کے اندر اگر آپ دیکھ لیں, دین بودھائزم کے اندر تو وہ بھی ایک منجی کا تصور رکھتے ہیں, ایک نجات دہندہ کا تصور رکھتے ہیں کہ ایک ہستی آئے گی جو انسانوں کو ظلم و ستم سے نجات دلائے گی. بہرحال وہ بھی اپنے عقیدے کے مطابق اس شخصیت کے حوالے سے عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ بودھا پنجم ہوں گے, پانچویں بودھا ہوں گے کہ جو آئیں گے اور آنے کے بعد انسانوں کو ظلم و ستم سے نجات دلا کر ایک عادلانہ حکومت اس پوری دنیا کے اوپر قائم کریں گے. تو یہ بڑے بڑے ادیان ہیں کہ جن کا اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اور مسلمان مسلمان بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ایک منجی آئے گا اور اسلامی روایات کے اندر اس منجی کا اسم گرامی امام مہدی علیہ السلام ہوں گے جو آئیں گے اور آنے کے بعد دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ فرمائیں گے۔ اب یہ عقیدہ تمام اسلامی مسالک اپنے ہاں رکھتے ہیں، یعنی چاہے وہ مکتب امامیہ سے تعلق رکھنے والے ہوں یا غیر امامیہ، دونوں کا یہی عقیدہ ہے کہ امام تشریف لائیں گے اور اس دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ فرمائیں گے۔ اب یہاں پر آپ نے دیکھا کہ تمام ادیان عالم کا یہ عقیدہ ہے کہ منجی آئے گا، البتہ مصداق کے حوالے سے اختلاف ہے، کوئی مسیح کہہ رہا ہے، کوئی ماشی کہہ رہا ہے، کوئی فارقلیت کہہ رہا ہے، کوئی سرور میکائیلی کہہ رہا ہے، کوئی بودھا پنجم کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی وشنو کی دسویں تجلی اور مسلمان مہدی۔ لیکن یہ بھی آپ کے سامنے عرض کر لوں کہ جب وہ زمانہ آئے گا اور منجی جب اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو وہ ایک ہی حقیقت ہوگی، مصداق کے اعتبار سے ایک ہی ہستی ہوگی کہ جس کا نام اس وقت لوگ مختلف لے رہے ہیں، لیکن جب وہ آنے والے منجی آئیں گے تو اسی منجی کے اوپر سارے لوگ ایمان لائیں گے، اور وہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی ذات گرامی کی صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد کے اوپر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو مسلمان بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ ایک منجی آنے والا ہے، اور مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق اس منجی کی جو خبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی، ائمہ معصومین علیہ السلام نے دی، ائمہ اہل بیت نے دی، اس کے مطابق مہدی آپ کا لقب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مشہور فرمان ہے، لو لم يبق من الدنيا الا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج رجل من ولدي حتى يخرج رجل من ولدي يملا الارض قسطا وعدلا كما مولى ظلما وجورا، کہ اگر اس دنیا کے اختتام میں صرف ایک دن بھی اگر باقی رہ جائے پھر بھی اللہ رب العزت اس دن کو اتنا طولانی فرمائے گا کہ میری نسل میں سے، میری اولاد میں سے ایک شخص اٹھے گا کہ جو اس دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ کرے گا اور اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے۔ یہ روایت مکتب اہل بیت کے اندر بھی ہے اور دیگر مکاتب فکر کی کتابوں کے اندر بھی ہے۔ تو اس روایت کی روشنی میں امام علیہ السلام کی آمد کے سب منتظر ہیں، اور اس سے پہلے میں نے جو حقائق آپ کے سامنے بیان کیے اس کی روشنی میں تمام ادیان کے پیروکار ایک منجی کے انتظار میں ہیں، انتظار کی کیفیت میں ہیں کہ وہ نجات دہندہ آئے گا اور اس دنیا کو نجات دلائے گا، اور اسلامی روایت کے مطابق حضرت میں۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آج کی رات امام کی ولادت کی رات ہے تو اب سوال ذہنوں کے اندر آتے ہیں کہ امام کی ولادت باسعادت کب ہوئی، کس سال ہوئی؟ 15 شعبان المعظم 255 ہجری ہماری روایات کے اندر، 15 شعبان 255 ہجری۔ اچھا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ 255 ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی اور آپ زندہ ہیں تو اگلا فوراً ایک سوال ذہنوں کے اندر آتا ہے کہ آپ اگر ہیں تو کہاں ہیں؟ اسی کہاں کے جواب میں غیبت کا تصور سامنے آتا ہے۔ امام ہیں، امام اس دنیا میں تشریف لا چکے لیکن لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہیں، امامیہ اور غیر امامیہ میں مہدویت کے حوالے سے، عقیدہ مہدویت کے حوالے سے جو ایک معمولی اختلاف پایا جاتا ہے وہ صرف اسی ولادت کے حوالے سے، باقی خصوصیات دونوں مانتے ہیں کہ امام آئیں گے، عدل و انصاف سے اس دنیا کو بھر دیں گے، ظلم و ستم کا خاتمہ فرمائیں گے، امام کی آمد کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی امام علیہ السلام کی قیادت میں اور امام علیہ السلام کی ولایت میں اپنی جد و جہد کو آگے بڑھائیں گے اور دنیا کے اندر الہی نظام قائم کریں گے۔ ان تمام خصوصیات کے حوالے سے تمام مکاتب فکری عقیدہ رکھتے ہیں۔ ایک معمولی اختلاف کس حوالے سے؟ ولادت کے حوالے سے، کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت ہو چکی، اور باقی مکاتب فکر کا یہ عقیدہ ہے کہ امام علیہ السلام بعد میں تشریف لائیں گے۔ بہرحال اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، البتہ دیگر مکاتب فکر کی کتابوں کے اندر بھی امام کی ولادت باسعادت کے حوالے سے بھی روایات ملتی ہیں، تو اس تفصیل میں ہم نہیں جاتے، بہرحال امام آئیں گے۔ تو ایک جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ تشریف لا چکے ہیں اور اس وقت اس دنیا میں ہیں، تو غیبت کا تصور سامنے آتا ہے۔ امام اگر ہیں تو کہاں ہیں؟ پردے غیب، لوگوں کی نظروں سے۔ لوگ امام علیہ السلام کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ نہیں کر سکتے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ دو مراحل تھے غیبت کے، ایک غیبت صغرا جو تقریباً 70 سال کے قریب کا ایک عرصہ گزرا، جس میں امام کے چاہنے والے امام کے نائبین خاص کے ذریعے امام سے رابطے میں رہ سکتے تھے، اپنے سوالات ان کی خدمت میں پیش کرتے، وہ امام علیہ السلام کی خدمت میں لے جاتے اور امام جو جواب دیتے وہ ان تک پہنچا دیا جاتا۔ لیکن اس کے بعد 329 ہجری کے بعد اللہ تعالیٰ نے امام علیہ السلام کو جو غیبت کبری عطا فرمائی، تو اس غیبت کے زمانے میں کوئی نمائندے خاص تو نہیں ہے، البتہ نائبین عام ہیں۔ نائب خاص میں نام لے کر امام کی جانب سے معین کیا جاتا ہے کہ یہ میرے نمائندے ہیں، لیکن نیابت عامہ میں نام لے کر نہیں، خصوصیات کے ذریعے، اوصاف اور صفات کے ذریعے۔ اور یہ فقہا ہیں، علماء ہیں، مجتہدین ہیں کہ جو امام علیہ السلام کی نیابت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ تب سوال ہمارے ذہنوں میں آتا ہے، امام علیہ السلام پردے غیبت میں کیوں تشریف لے گئے؟ جب آئے تھے تو اس دنیا میں لوگوں کے سامنے رہتے، ہدایت کا فریضہ اسی طرح انجام دیتے جس طرح آپ سے پہلے ائمہ طاہرین علیہ السلام، انبیاء کرام علیہ السلام لوگوں کے درمیان رہ کر انجام دے رہے تھے۔ جو ایک سوال جو ذہنوں کے اندر آتا ہے، لیکن عزیزان گرامی، یہاں پر غیبت کا حقیقی جو فلسفہ ہے اللہ رب العزت کی ذات کے علم میں ہے، لیکن روایات میں کچھ چیزوں کے حوالے سے رہنمائی اور ان کو بیان کیا گیا ہے کہ امام علیہ السلام کے تحفظ کے لیے، لوگوں کی آزمائش کے لیے اللہ رب العزت نے امام کو غیبت عطا فرمائی۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو بعض نوجوانوں کے ذہنوں کے اندر سوال پیدا ہوتا ہے، کبھی کبھی پوچھتے بھی ہیں کہ یہ کیا بات ہو گئی، امام علیہ السلام کے تحفظ کے لیے یا نہیں؟ آپ انبیاء کرام کی زندگی کو آپ دیکھ لیجئے، ائمہ طاہرین علیہ السلام کی حیات طیبہ کو آپ دیکھ لیجئے، لوگوں کے شر سے محفوظ نہیں رہ سکے، لوگ اتنے قدر ناشناس تھے کہ الہی نمائندے کی قدر کرنے کے بجائے ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے، ان کو مشکلات میں گرفتار کر لیتے اور ہدایت ان سے لینے کے بجائے نعوذ باللہ ان کے اوپر پتھر برساتے، یہاں تک کہ موقع ملتا تو انہیں شہید کر دیتے۔ انبیاء کرام کی زندگی کے اندر بھی آپ کو یہ چیزیں ملیں گی اور اسی طرح ائمہ طاہرین علیہ السلام کی حیات طیبہ کے اندر بھی۔ وہ کون سا زمانہ ہے کہ جب لوگوں نے قدر کی اولیاء الہی کی، لوگوں نے الہی نمائندوں کی قدر کی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک زمانہ ملا، اس وقت لوگ قدر کر رہے ہیں، لیکن بعد میں آپ دیکھ لیجئے واقعہ کربلا ہوتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوش مبارک کے اوپر سوار ہونے والے تھے، لوگ دیکھ چکے تھے آپ کو دوش رسول کے اوپر آپ کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں، باقی ائمہ طاہرین علیہ السلام کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جاتا ہے، انہیں معاشرے کے اندر ان سے کسب فیض کرنے کے بجائے، ان سے ہدایت حاصل کرنے کے بجائے، ان کی بارگاہ میں، ان کی محفلوں کے اندر، ان کی مجالس کے اندر بیٹھ کر مستفید ہونے کے بجائے انہیں پس پشت بیچ دیا جاتا ہے، ان سے لا تعلقی اور ان سے دوری اختیار کی جاتی ہے، انہیں زندانوں کے اندر ڈالا جاتا ہے، انہیں بلا بلا کر شہید کیا جاتا ہے۔ یہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے ساتھ رہا۔ اب اس عالم میں کہ جب لوگ اس حد تک اولیاء الہی کی قدر کرنے پر آمادہ نہ ہو، تو پھر اللہ رب العزت کی مصلحت یہ ٹھہرتی ہے کہ اپنے ولی خدا کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل رکھے، تاکہ اس قابل ہو جائیں کہ جب ولی الہی کی قدر کرنے لگے تو اس کے بعد اللہ رب العزت انہیں ظاہر فرمائے اور اذن ظہور دے دیں۔ لیکن جب تک لوگ قدر نہیں کریں گے، جب تک لوگ اپنے امام کو پہچانیں گے نہیں، امام علیہ السلام لوگوں کے سامنے نہیں آئیں۔
ایک عالم دین جناب شیخ محسن قراتیبی بقید حیات بھی ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، مفسر بھی ہیں، انہوں نے خوبصورت مثال دی ہے. انہوں نے اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے یہ بیان کیا ہے کہ دیکھیں آپ کی حکومت کی جانب سے آپ کے محلے کے اندر رات کو روشنی فراہم کرنے کے لیے لائٹ کا انتظام کیا جاتا ہے، لیکن اس محلے کے لوگ، اس علاقے کے لوگ، اس شہر کے لوگ اتنے جاہل ہیں، اتنے نادان ہیں، یا روشنی کی حقیقت اور اہمیت سے اتنے ناواقف ہیں کہ وہ اس سے فائدہ اٹھانے کے بجائے اسے پتھر مار دیتے اور توڑ دیتے. اب حکومت نے دوبارہ انتظام کیا تاکہ لوگ کم از کم اس سے فائدہ اٹھائیں، تاریکی کو دور کر لیں، اس کی نورانیت سے کسب فیض کریں، اپنے کاموں کو انجام دے دیں، اپنے امور کو نمٹائیں. لیکن لوگ اس نور کی، اس روشنی کی اہمیت اور حقیقت کو سمجھنے کے بجائے اپنی نادانی میں وہ اس کے اوپر دوبارہ پتھر مارتے ہیں، اس کو توڑ دیتے ہیں. دوبارہ انتظام کیا، دوبارہ توڑ دیا، دوبارہ انتظام کیا، دوبارہ توڑ دیا، یہاں تک کہ اس کے پاس 12 بلب سے زیادہ نہیں ہے، 12 بلب سے زیادہ نہیں، 11 کو لوگوں نے توڑ دیا. قدر اور اہمیت کو نہیں پہچانا، قدر ناشناسی کی، اہمیت سے ناواقف نکلے، جہالت کا شکار نکلے، اور اس نور سے کسب فیض کرنے کے بجائے، مستفید ہونے کے بجائے، اپنے امور میں اس سے روشنی لے کر فائدہ اٹھانے کے بجائے بار بار اس کو نقصان پہنچایا. اب آخری جو اس کے پاس ایک بچا ہوگا وہ ان نادان اور قدر ناشناس لوگوں کے سامنے لے کر نہیں آئے گا، بلکہ اس وقت تک اسے اپنے پاس محفوظ رکھے گا جب تک یہ لوگ روشنی کی اور نور کی قدر و منزلت اور اہمیت کو سمجھنے کے قابل نہ ہو جائیں. بالکل یہی حقیقت یہاں پر بھی ہے. انوار الہیہ، ذوات مقدسہ، ہادیان برحق کو اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا. ان انوار مقدسہ کی قدر کرنے کے بجائے ہم نے قدر ناشناسی کی. میں نے عرض کیا نواسے رسول امام علیہ السلام کو کس نے قتل کیا، کس نے شہید کیا؟ انسانوں نے، انہی لوگوں نے، ہم جیسے لوگوں نے جو بظاہر انسان ہیں، بظاہر مسلمان ہیں، بظاہر کلمہ پڑھنے والے ہیں، قدر نہیں کی. امام کے وجود مبارک سے کسب فیض کرنے کے بجائے، ہدایت لینے کے بجائے، استفادہ کرنے کے بجائے امام علیہ السلام کو بے دردی سے شہید کیا. امام کے بعد آنے والے باقی ائمہ اہل بیت ایک ایک کر کے شہید کر رہے ہیں، یہاں تک کہ زندان میں بھی ڈالا جاتا ہے، لوگ ٹس سے مس نہیں ہوتے. یہ عالم تھا. حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، آپ روایت دیکھ لیجئے، 10 سے 14 سال آپ زندان میں رہے، مختلف مواقع پر رہے. اس عرصے میں کبھی کبھی آزاد بھی ہوئے، اور آزاد ہونے کے بعد دوبارہ بھی گرفتار ہوئے. لیکن جب دوبارہ گرفتار ہو رہے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ لوگ احتجاج کرتے، لوگ اعتراض کرتے، لوگ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے. آواز نہیں اٹھائی، لوگ آواز اٹھاتے اور کہتے کہ ولی خدا کے ساتھ یہ سلوک ہم برداشت نہیں کریں. لیکن لوگ ٹس سے مس نہیں ہو رہے، لوگ برداشت کر رہے ہیں، لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ امام علیہ السلام زندان میں رہیں یا لوگوں کے درمیان رہیں، امام کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا. اور یہ ساتویں امام کے بعد آنے والے ائمہ کو آپ دیکھ لیجئے، کسی امام کو مدینہ کے اندر ٹھہرنے نہیں دیا گیا. کسی امام کو، امام رضا علیہ السلام کو مدینہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا. تو اس میں لایا، یہ جو آپ سلام کرتے ہیں امام کو، السلام علیکم، غریب الغربا. غریب الغربا کیوں؟ اپنے وطن سے دور ہیں، اپنے عزیز و اقارب سے دور ہیں، عالم غربت میں. یہاں امام علیہ السلام کو بلا کر مامون کے ذریعے زہر دلا کر شہید کیا گیا. امام کے فرزند ارجمن حضرت امام محمد تقی علیہ السلام مدینہ کے اندر رہنے نہیں دیا. بغداد بلائے، بغداد نے امام علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کیا. بعد میں آپ کے فرزند ارجمن امام علی نقی علیہ السلام دوبارہ تشریف لے گئے، مدینہ منورہ اپنے جد امجد کے شہر، لیکن وہاں سے دوبارہ بلایا گیا، زبردستی وہاں سے لایا جاتا ہے اور سامرہ کے اندر آپ کو ٹھہرایا جاتا ہے، شہید کیا گیا، اور آپ کے فرزند ارجمند 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام، کڑی نگرانی، گھر کے اوپر پہرے دار بٹھائے گئے، یہاں تک کہ آپ کے ذمہ یہ لگایا گیا کہ آپ ہفتے میں دو مرتبہ خلیفہ کے نمائندے کے پاس اپنی حاضری لگوائیں تاکہ پتا چلے کہ آپ اس شہر میں ہیں، اس شہر سے باہر نہیں نکلے۔ میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے یہ حقیقت بیان کرنے کے لیے کہ امام زمانہ کو اللہ رب العزت نے پردے غیب کے اندر کیوں رکھا، یہ حالت تھی۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ لوگوں کا سلوک یہ تھا، لوگوں کا رویہ یہ تھا، یعنی لوگ ان ائمہ سے، ائمہ اہل بیت سے ہدایت لینے کے بجائے ان کے علم سے مستفید ہونے کے بجائے، وارث علم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ، لیکن ان کے علوم سے کسب فیض کرنے کے بجائے ان کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے اور لوگ تس سے مس نہیں ہو رہے، لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہیں، مشغول ہیں، اور ظالم اور جابر ستمگر اپنی حکومت اور اپنے تخت کو بچانے کے لیے جس طرح کا ظلم چاہتا ہے وہ ان کے اوپر روا رکھتے ہیں، اور لوگ امام علیہ السلام کی حمایت میں سامنے نہیں آتے، ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے، تو اللہ رب العزت کی مصلحت یہاں پر یہ ٹھہرے گی کہ ایسے نادان لوگوں کے سامنے، ایسے لوگوں کے سامنے امام علیہ السلام کو نہ رکھیں بلکہ ان کی نظروں سے اوجل رکھیں، اور اس وقت تک کے لیے اوجل رکھیں جب تک یہ تڑپ تڑپ کر امام علیہ السلام کو نہیں پکاریں گے، امام علیہ السلام کے وجود کا احساس ان کے دلوں کے اندر جب تک اجاگر نہیں ہوگا، تو امام ابھی غیبت میں۔ تو اسی لیے یہ ہے نا، کہا جاتا ہے کہ غیبت کا سبب ہم ہیں اور ظہور کا سبب بھی ہم ہی ہوں گے۔ علامہ ہلی نے اپنی، شیخ نصیر الدین توسی نے کتاب لکھی عقائد کے اوپر تجرید الاعتقاد، اس کی شرح لکھی علامہ ہلی نے کشف المراد کے عنوان سے، اس کے اندر انہوں نے یہ خوبصورت حقیقت بیان کی، غیبت کا سبب ہم لوگ ہیں، عام مسلمان ہیں، اور ظہور کا سبب بھی یہی ہوں گے۔ کیا مطلب؟ یعنی ان کے آمادہ نہ ہونے کی وجہ سے، امام کی نصرت نہ کرنے کی وجہ سے، امام سے کسب فیض نہ کرنے کی وجہ سے، امام سے ہدایت حاصل نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے امام کو غیبت عطا فرمائی، اور اگر یہ تیار ہو جاتے ہیں، یہ اگر آمادہ ہوتے ہیں ہدایت لینے کے لیے، یہ امام سے کسب فیض کرنے کے لیے اگر آمادہ ہو جاتے ہیں تو امام علیہ السلام ظہور فرمائیں گے۔ یعنی غیبت کا سبب بھی ہم لوگ اور ظہور کا سبب بھی ہم ہی ہوں گے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے اس ولی خدا کو، کہ جو آخری بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اللہ رب العزت نے اس بقیت اللہ کو کہ جو باقی ہے اسے پردے غیبت میں رکھا تاکہ لوگ دیکھیں کہ آمادہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر اپنی ایک اور نقطہ آپ کے سامنے بیان کر لوں، کبھی کبھی یہ بھی ذہنوں کے اندر سوال آتا ہے کہ امام علیہ السلام چلو پردے غیبت میں ہیں، تو پردے غیبت میں اگر ہیں تو آپ کے وجود مبارک سے غیبت کے عالم میں یا غیبت کی اس زمانے میں کیسے دنیا کو فائدہ ملتا ہے یا اہل ایمان کو فائدہ ملتا ہے؟ یہی سوال حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی اٹھایا گیا، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ روایات جہاں ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے ہیں وہاں پر امام علیہ السلام کے بارے میں روایات کثرت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہیں، اس لیے متواتر معنوی روایات میں سے ہیں، امام زمانہ جل تعالی فرج شریف کے حوالے سے تواتر کے ساتھ، ٹھیک ہے، اس امام علیہ السلام کی آمد کی خوشخبری رسول اکرم نے بھی دی ہے، بعد میں ائمہ اہل بیت نے بھی دی ہے۔ تو جب ظاہر ہے آپ کی آمد کا تذکرہ کیا، آپ کی غیبت کا تذکرہ کیا، تو پوچھنے والوں نے یہ پوچھا کہ اگر ایسا ہے تو اس غیبت کے زمانے میں امام کے وجود کا کیا فائدہ، امام سے لوگ کیسے کسب فیض کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا ایک خوبصورت تشبیہ کے ذریعے، ایک خوبصورت مثال کے ذریعے امام کے کسب فیض حاصل کیے جانے کی حقیقت کو بیان فرمایا کہ جب دن کو سورج بادلوں کی اوٹ میں چلا جاتا ہے، بادلوں کے پیچھے چھپ جاتا ہے، تو بادلوں کے پیچھے چھپنے کے باوجود دنیا کو اور زمین کو اس سورج کی روشنی کا فیض پہنچ رہا ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی لوگوں کی نظروں سے غائب ہونے کے باوجود امام علیہ السلام کا فیض اہل ایمان تک پہنچ رہا ہوتا ہے۔ اور ایک انتہائی اہم امام علیہ السلام کے وجود مبارک کا جو فائدہ ہے، ایک مشہور روایت ہے، حدیث ہے کہ لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، کہ اگر حجت خدا نہ ہو اس روئی زمین کے اوپر تو یہ زمین اہل زمین کو لے کر دھنس جائے، غرق ہو جائے، نابود ہو جائے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ زمین ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ امام کے وجود مبارک کا فائدہ ہے، امام کے وجود مبارک کے طفیل یہ دنیا آباد ہے، یہ زمین آباد ہے، یہاں پر زندگی گزارنے والے گزار رہے ہیں۔ اگر امام کا وجود مبارک نہ ہوگا تو پھر یہ زمین اپنے اہل زمین کو لے کر دنس جائے۔ تو اس لیے امام علیہ السلام یقیناً آئیں گے، اور آنے کے حوالے سے روایات کے اندر بہت ساری نشانیاں بھی بیان کی گئی ہیں، ظہور کے حوالے سے نشانیاں ہیں کہ جن میں سے بعض نشانیاں ایسے ہیں کہ جن کو حتمی نشانی کے طور پر معصومین نے ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ یہ نشانیاں ظاہر ہو جائیں گے، اور کچھ نشانیاں ایسی ہیں کہ جو غیر حتمی ہیں۔ لیکن میں یہاں پر آپ کے سامنے یہ عرض کر لوں گا کہ ان نشانیوں میں سے کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جن کا تعلق آپ اور ہم سے نہیں ہے، آپ اور ہم سے نہیں ہے۔ زمین کا دنس جانا، پتہ نہیں مشرق کا سورج کا مغرب سے طلوع کرنا، یا فلان زلزلے کا آنا، یا فلان سورج گرہن چاند گرہن کا ہونا، اس طرح کی جو نشانیاں ہیں ان نشانیوں کے وجود میں لانے کے ہم اور آپ کوئی پابند نہیں ہیں، اس حوالے سے ہماری کوئی ذمہ داری ہی نہیں ہے۔ لیکن ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ایک اور جہت سے، صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد علیہ السلام کے اوپر، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى السلام بار دیگر صلوات بر محمد و آل محمد۔ اس حوالے سے ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ جو نشانیاں اللہ رب العزت کی جانب سے ظاہر ہوں گی وہ ظاہر ہم کرنے کے ہم پاب نہیں، ہماری ذمہ داریاں امام علیہ السلام کے ظہور کے لیے تیاری کے سلسلے میں، آمادگی کے سلسلے میں، جب امام آئیں گے کہ یقیناً آئیں گے، اس وقت کے لیے ہم اپنے آپ کو کتنا آمادہ کر رہے ہیں، کتنا تیار کر رہے ہیں۔ امام یقیناً آئیں گے، میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے پیش کی کہ لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد لطول اللہ ذلک الیوم حتی یخرج رجل من ولدی، کہ اگر ایک دن بھی باقی رہ جائے تب بھی آئے گا۔ یہ تو اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے کہ اگر ایک دن بھی باقی رہ جائے تو امام علیہ السلام کا ظہور ہوگا قیامت سے پہلے یقیناً، اور اس کے بعد پھر قیامت آئے گی، پہلے امام علیہ السلام کے ذریعے اس دنیا کے اندر عدل و انصاف کی حکومت قائم ہوگی۔ لیکن ظاہر ہے جب امام آئیں گے تو صرف ایک دن کے لیے نہیں، کافی عرصے کے لیے امام تشریف لائیں گے اور دنیا کے اندر عدل و انصاف کی حکومت قائم فرمائیں گے۔ اب اس زمانے کی ہم جانب آہستہ آہستہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ظاہر ہے زمانہ جتنا آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے ظہور کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہماری ذمہ داری یہاں پر کیا ہے، ہم کتنے تیار ہیں؟ جب امام تشریف لائیں گے تو یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ امام علیہ السلام کو مقابلہ ظالمین سے ہوگا، امام کا مقابلہ ستمگروں سے ہوگا، ظالموں سے ہوگا، بے دین لوگوں سے ہوگا، ایسے لوگوں سے ہوگا کہ جو اس روئے زمین کے اوپر اللہ رب العزت کے اس نظام کو توڑنے والے ہوں گے۔ ایسے لوگوں سے امام کا مقابلہ ہوگا کہ جو لوگوں کے اوپر، بندگان خدا کے اوپر ظلم و ستم کرنے والے ہوں گے، وہ کسی حوالے سے بھی۔ ایک ظلم تو یہ ہے کہ کسی کے اوپر براہ راست آپ بارود برسا دیں، ان کے اوپر بمباری کریں کہ جس طرح امریکہ اور باقی اسرائیل اور ان کے جو حلیف طاقتیں ہیں وہ غزہ اور فلسطین کے اوپر کر رہی ہیں، या जुल्म का एक और तरीका यह है कि हम अपने अजीज व अकारिब, अपने रिश्तेदार, अपने हमसाये, अपने करीबी लोगों के दरमियान उनके ऊपर जुल्म सितम करें किसी भी हक के हवाले से। जो जो जुल्म करने वाले होंगे और अपने जुल्म के ऊपर मुसिर होंगे, इमाम अलैहिस्सलाम का मुकाबला सबसे पहले इन्हीं के खिलाफ होगा। तो यहां से फिर हमारी एक जिम्मेदारी सामने आती है कि सबसे पहले इस दुनिया से इस तरह जो एक जुल्म और सितम का एक सिलसिला चल रहा है उसके खिलाफ अपने आप को तैयार कर लें, यानी अपने आप को दीन के दायरे में रखें, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इताअत के दायरे में रखें, क्योंकि इमाम की नुसरत और इमाम की मदद करने के काबिल वही लोग होंगे कि जो दीनदार होंगे। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाह अतकाकुम, सबसे ज्यादा तुम में से अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक और उसके नजदीक बाइज्जत वो है कि जो सबसे ज्यादा मुत्तकी होगा, सबसे ज्यादा परहेजगार होगा। इमाम के नासिरीन में दीन की खिलाफवर्जी करने वाले नहीं होंगे, मुहर्रमात को अंजाम देने वाले नहीं होंगे, वाजिबात को छोड़ने वाले नहीं होंगे, बल्कि ऐसे लोग होंगे कि जो वाजिबात की भी पाबंदी करते हैं, मुहर्रमात से भी परहेज कर लेते हैं और अपने अंदर तकवा को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए हमारी सबसे जिम्मेदारी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी दीनदारी कायम करना, दीन के उसूलों के ऊपर अमल करना। और जाहिर है हर इंसान जब अपने अपने तौर पर दीनदार बने तो इंसान से मिलकर मुआशरा वजूद में आता है, मुआशरा जो है इमाम अलैहिस्सलाम की आमद के लिए तैयार होगा। ये जो कहा जाता है ना कि इमाम की के जहूर के लिए जमीन साजी करें, तो जमीन साजी कैसे करें? हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने का नाम तो इंतजार नहीं है। इंतजार के हवाले से अगर आप रिवायात को देख लें तो आप हैरान रह जाएंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि अफ़ज़लुल इबादा इंतज़ारुल फ़र्ज, सबसे अफजल तरीन जो इबादत है वो इमाम अलैहिस्सलाम की आमद का इंतजार करना है। अफ़ज़लुल जिहाद उम्मती इंतज़ारुल फ़र्ज, मेरी उम्मत का सबसे अफजल तरीन जो जिहाद है वो इमाम अलैहिस्सलाम की आमद का इंतजार करना है। तो जो इतनी फजीलतें बयान की जा रही हैं इमाम अलैहिस्सलाम की आमद के हवाले से, इमाम के इंतजार के हवाले से, तो यकीनन इस इंतजार का मतलब सिर्फ बैठे रहना नहीं है, बल्कि इमाम की आमद की तैयारी करना है, इमाम की आमद के लिए आमादा होना है। और ये आमादगी मुख्तलिफ जिहतों से हो सकती है, दीनी एतबार से अपने अंदर तकवा पैदा करके, और जाहिरी इस दुनिया के अंदर चूंकि हम जिंदगी गुजार रहे हैं अपनी सलाहियतों को बढ़ाकर, अपने अंदर सलाहियतों को बढ़ाकर, क्योंकि इमाम अलैहिस्सलाम को दीनदार भी चाहिए और बासलाहियत लोग चाहिए। इमाम की हुकूमत पूरी दुनिया के ऊपर होगी, पूरी दुनिया के ऊपर इमाम। मैंने अर्ज किया कि अन्नल अर्ज यरिथुहा इबादी अस्सालिहून, अल अर्ज का ताल्लुक अर्ज किया कि पूरी जमीन के ऊपर सादिक आ जाता है, पूरी जमीन के ऊपर इमाम हुकूमत कायम करेंगे। जमीन के एक छोटे से टुकड़े के ऊपर हुकूमत अगर करने वाले अगर हों, किसी को हुकूमत मिले तो उसके लिए कितनी तैयारी करनी पड़ती है। जब हम इमाम की आमद के मुंतजर हैं, इमाम की आमद की दुआ कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पूरी रुए जमीन के ऊपर इलाही निजाम कायम होने की दुआ कर रहे हैं। और जब हम ये दुआ भी करते हैं साथ साथ कि ए अल्लाह हमें इमाम के नासरीन में शामिल फरमा, तो इसका मतलब है कि हम ये दुआ कर रहे होते हैं कि ए परवरदिगार इस पूरी दुनिया के ऊपर जो इमाम अलैहिस्सलाम हुकूमत कायम फरमाएंगे हमें उसमें इमाम अलैहिस्सलाम का मददगार करार दे दे। तो उसके लिए यकीनन ऐसी सलाहियतें हमारे अंदर होनी चाहिए या पैदा हमें करनी चाहिए कि जिसके बाद हम इमाम अलैहिस्सलाम के नासिर बन सकें। अगर ऐसा नहीं होगा तो सिर्फ बातकवा होना भी काफी नहीं है, उसके साथ साथ ये सलाहियतें भी अपने अंदर हर तरह की सलाहियत पैदा कर लेना, जो जिस फील्ड के अंदर है उसके अंदर महारत हासिल कर ले। इमाम को माहिरीन की जरूरत होगी, इमाम को हर एतबार से माहिरीन की जरूरत होगी। जिस तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हुकूमत कायम फरमाई थी, रियासत कायम फरमाई मदीने मुनव्वरा हिजरत फरमाने के बाद, तो आपने एक ऐसे ग्रोह की तरबियत फरमाई कि जिनके जरिए आपने अपने इस निजाम को आगे बढ़ाया। बिल्कुल इसी तरह इमाम अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाएंगे तो पूरी दुनिया के ऊपर इमाम की हुकूमत होगी, तो इमाम को भी ऐसे नासिरीन चाहिए कि जो इमाम की इस दुनिया के अंदर उस निजाम को आगे बढ़ाने के लिए, अदल और इंसाफ कायम करने के लिए मददगार बन सके। तो हमारे फराइज बहुत ज्यादा हैं। बस अज़ीज़ान-ए-गिरामी, اگر اور اس کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی اہم چیز وہ یہ ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت اور مودت کو اپنے سینوں کے اندر باقی رکھنا. میں نے عرض کیا کہ غیبت کے اسباب میں سے ایک آزمائش بھی ہے، روایات کی روشنی میں ہی آزمائش بھی ہے، امتحان ہے کہ غیبت کا زمانہ طولانی جب ہو جائے، ظاہر حالات ایسے پیش آ جائیں گے، ظلم و ستم کا دور دورہ ہوگا کہ اس وقت انسان خدا نخواستہ مایوسی کا شکار ہو جائے اور دین اسلام ناب کے اوپر قائم رہنے کے بجائے وسوسے کا شکار ہو جائے، امام کی آمد کے حوالے سے اپنے یقین کو شک میں بدل دے، ایسی حالت سے اپنے آپ کو بچانا اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف کے اوپر پورا یقین رکھنا، آپ کی آمد کی یقین اس کے اوپر یقین رکھنا، اور وہ یقین اسی صورت میں قائم رہ سکتا ہے کہ جب ہم اپنے اندر امام کی معرفت کو بڑھائیں گے، اپنے اندر امام کی معرفت کو بڑھائیں گے، چونکہ جتنی معرفت بڑھے گی اتنی محبت بڑھے گی، اور جتنی محبت بڑھے گی اتنی اطاعت کا جذبہ بھی انسان کے اندر بڑھے گا. تو اس لیے ہمارے فرائض میں امام کی معرفت، کہ اگر امام علیہ السلام کی معرفت ہم حاصل نہ کر لیں تو روایت بھی ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جاہلیت کی موت انسان اس دنیا سے جاتا ہے. جس طرح اسلام سے پہلے کے دور کو جاہلیت کا دور کہا گیا کہ جس میں نہ دین ہے نہ ایمان ہے نہ تقویٰ ہے نہ پرہیزگاری ہے نہ اللہ کے نظام کی بالا دستی کا کوئی تصور ہے، اسی طرح اگر خدا نخواستہ امام وقت کی امام زمانہ کی معرفت کے بغیر اگر ہم اس دنیا سے اگر جائیں گے تو پھر یہ بھی کیا ہے، جہالت کی موت ہوگی. تو اس لیے امام کی معرفت کہ امام کی معرفت اگر ہم اپنے اندر بڑھا لیتے ہیں محبت بڑھے گی انشاءاللہ، اور جب محبت بڑھے گی تو اطاعت کا جذبہ بھی ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوگا. دعا ہے کہ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمیں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال بجا لانے کی توفیق عنایت فرما. آج کی رات مغفرت کی رات ہے، جہنم سے نجات کی رات ہے، گناہوں سے نجات کی رات ہے. پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمارے اور ہمارے مرحومین کی تمام گناہوں کی مغفرت فرما، اور ہمیں کل قیامت کے دن جوار ائمہ معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما. جو مومنین مومنات اس دنیا سے گزر چکے ہیں سب کی مغفرت فرما. اگر کوئی مریض ہیں سب کو شفائے کلی و عاجل عطا فرما. امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آپ کے آوان و انصار میں سے قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء بر محمد و آل محمد صلوات.